الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد گفتگو ہو رہی تھی ایام کے بارے میں کہ جو مخصوص رکھے گئے ہیں اور کس حد تک ان مخصوص ایام سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کیوں کر یہ ایام خاص کیے گئے ہیں اور اگر ان کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان خاص ایام کو نہ رکھتا. یقیناً ضرورت انسان کی طرف پلٹتی ہے, اللہ کی طرف نہیں پلٹتی. جو کامل ہے, جو مطلق ہے, اس کو اور کوئی کمال حاصل نہیں ہونے والا ہے. اور وقت کے ذریعے سے کمال اس کو کیا حاصل ہوگا کہ جو وقت کا خالق ہے. تو نتیجتاً جو بھی ایام رکھے گئے ہیں, جن کو معین کیا گیا ہے, خاص دن بتلائے گئے ہیں, چاہے وہ شب قدر ہو, چاہے وہ دوسرے ایام ہو, یا مہینوں کی بات ہوئی ہے, خصوصاً ماہ رجب, شعبان اور رمضان کی, تو یہ سب کے سب وہ موقع ہیں کہ جہاں پر انسان کی بھوک کو اللہ کے لیے زیادہ کرنے کی طرف توجہ مبذول کی گئی ہے, توجہ کروائی گئی ہے کہ دیکھو تمہاری اگر یہ بھوک اگر ان ایام کے ذریعے سے نہ پوری ہوتی تو یہ تمہارے لیے ہم ایام نہیں رکھتے, یہ تمہاری ضرورت ہے کہ ہم نے ایام رکھے ہیں. اب یہ فرق ہے کہ تمہیں کون سی بھوک لگتی ہے, اب یہ فرق ہے کہ تمہیں کون سی بھوک لگتی ہے. اگر تمہیں وہ والی بھوک ہی پر اکتفا کرنا ہے کہ جو عام جانوروں کو لگتی ہے تو تم بھی اسی صف میں کھڑے ہو جاؤ گے. تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے, ہم سے ہے پیار کہاں, نیند تمہیں پیاری ہے کہ مزداق بن جاؤ گے. اور کیونکہ تمہارے لیے ایک اعلیٰ مقصد رکھا گیا تھا اور تم اس اعلیٰ مقصد کو حاصل نہیں کر پائے, نتیجتاً تم ان چیزوں سے پستر ہو گئے کہ جو تمہارے لیے بنائی گئی تھی. ہم نے مثال دی تھی بیل کی, گائے کی, بکرے کی, کہ یہ سب بنائے گئے ہیں ہمارے استعمال کے لیے, ان کا گوشت, ان کا چمڑا, ہر چیز ہم کام میں لاتے ہیں تاکہ ان کو کام میں لا کر جو ہمیں طاقت ملتی ہے ہم اس طاقت کو ایک اور اعلیٰ مقصد کی طرف استعمال کر سکیں. اور وہ مقصد قرآن کی آیت کے مطابق ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کے معنی میں ہے کہ ہم نے جن و انس کو میں نے خلق نہیں کیا مگر یہ کہ میری عبادت کریں. عبادت انسان کی روح کی ضرورت ہے, انسان کی روح بغیر عبادت کے وہ کیفیت حاصل نہیں کر سکتی کہ جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے. اور ایام کی خصوصیت کے حساب سے عبادتیں رکھی گئی ہیں اور انسان سے امید کی گئی ہے کہ وہ انسان ان عبادتوں کو بجا لائے. اب مرحلہ ہم نے جو گفتگو میں کیا تھا شروع, وہ یہ ہے کہ عبادت کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو کیا سمجھے گا. میں گزشتہ ہی پر چل رہا ہوں, دو گفتگویں جو پہلے ہوئی ہیں اسی کی طرف آپ کا ذہن لے جا رہا ہوں, مبذول کر رہا ہوں کہ انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے اور کیا سمجھ کر عبادت کرتا ہے. کچھ مہم سوالات جو عام طور پہ کیے جاتے ہیں اس کا بھی کوشش کروں گا کہ جواب دوں کہ انسان جب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کچھ سمجھتا ہے تو وہ اللہ کو ویسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ جیسے وہ سمجھا جا سکتا ہے. میں توجہ کم ہوتا جو سمجھا جا سکتا ہے, کما حق ہو اس کو سمجھنا ایک الگ چیز ہے, سمجھ جا سکنا ایک الگ چیز ہے. میں کما حق ہو کی بات, ما قدر اللہ حق قدر, انہوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی تھی ویسی قدر کی ہی نہیں. جب گزشتہ کے لیے ہے تو ہم پر بھی صادق آئے گا, اور جنہوں نے عبادت حقیقتاً کی انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم نے تیری عبادت ویسی نہیں کی جس کا تو مستحق ہے. ایک مطلق کے सामने एक सब कुछ के सामने कुछ भी नहीं रहता, चाहे वो उसकी इबादत करे या चाहे वो उसकी इबादत न करे। ये बहुत ही गलत तसव्वुर है कि जो इबादत नहीं करते वो कुछ नहीं रहते और जहन्नम में जाते हैं, और जो इबादत करते हैं वो कुछ हो जाते हैं तो जहन्नम में नहीं जाते। कुछ होकर कोई जन्नत में नहीं जाता, कुछ न होकर जरूर जन्नत में जा सकता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, कि मिटाना कैसे अपनी शख्सियत को है, ये आपको हमको सीखना है। हम अपनी शख्सियत को क्या समझते हैं और अल्लाह के सामने हम क्या हैं? हम हकीकतन सिफर हैं, क्योंकि अगर हम उससे और कुछ होते तो हमारी जात अल्लाह के मुकाबले में ठहरने के काबिल हो जाती। हमारी जात उसकी मर्जी के अलावा कुछ नहीं है, उसकी मर्जी से हम आए हैं और हम जो हैं खुद उसकी मर्जी हैं, हम जो हैं उसकी खुद की मर्जी है। हत्ता में तवज्जो का मोहताज हूं, अपनी हमारी खुद की हमारी शिनाख्त उसकी देन है। हमारा वजूद तो वजूद, खुद हमारी शिनाख्त अपनी खुद की अपनी शिनाख्त कि मैं हूं बोलना उसकी देन है। ऐसे हालात में हम आप लोगों को देख रहे हैं कि जो अपने आप को भी पहचानने के अब काबिल नहीं रहे हैं। अल्लाह हम सबको उस कैफियत से बचाए कि जहां पर इंसान को अपना ना नाम याद रहता है, ना अपना पता याद रहता है, ना अपना रिश्ता याद रहता है, ना मैं खुद कौन हूं याद रहता है। तो जो मैं करने वाला इंसान है उसका मैं भी उसकी अता है। तो एक सिफर जिस तरीके से पूरी वजूद के सामने अगर ठहरने की इस्तेतात रखता हो तो वो किस हिसाब से ठहरेगा? वो ऐसे ठहरेगा कि वो जैसे है ही नहीं, और जिसके सामने ठहरा है उसके अलावा कोई चीज नहीं है। जिसके सामने ठहरा हुआ है उसके अलावा कोई चीज नहीं है, और खुद जो है वो कुछ भी नहीं है। वो जब कैफियत आती है तो सिवाय अल्लाह के कुछ नजर नहीं आता। उस हालत में बंदगी तलब करने वाली चीज नहीं हो जाती, जरूरत बन जाती है। बंदगी जरूरत बन जाती है। जो चीज अपने आप में अपने आप को सिफर समझ ले वो बंदगी के अलावा क्या कर सकती है? बंदगी को की चॉइस जहां पर है वो वहां पर है कि मैं कुछ हूं तू कुछ है, मुझे तेरे लिए कुछ करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है और मुझे तेरे लिए कुछ करना है। वो कह रहा है कि तू है ही कहां कि जो तू अपने लिए कुछ कर लेगा। जिस दिन तुझे एहसास हो गया कि तुझे अपने लिए कुछ मुझसे कटकर करना है, वो अपना पना फैलता जाएगा, वो अना बढ़ती जाएगी, और कारे जहां दराज है मेरा इंतजार करके दावेदार बन जाएगा। जैसे जैसे इंसान मुस्तकिलन दुनिया में अपने आप को पहुंचाता जाता है, मुस्तकिल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, तवज्जो का मोहताज, जैसे जैसे मुस्तकिल तौर पर अपने आप को दुनिया में डालता जाता है उतना उस जात से दूर होता है जो उसका खालिक है, और जितना जितना उसके साथ अपने आप को दुनिया में डालता है उस दुनिया में जाने के नतीजे में अपने आप को बंदगी की सफ में खड़ा करना शुरू कर देता है। जिस तरीके से पूछा गया कि ए इमाम आपके शियाओं को हम पा कहां सकते हैं, कहां पर ये लोग दिखते हैं, तो इमाम ने कहा फिसूक, ये तो बाजार में दिखने वाली वाले लोग हैं। तो ये कैसे बाजार में दिखने वाले लोग हैं कि जिसको हम कह रहे हैं कि अल्लाह के अलावा हरकत ही नहीं करते? क्योंकि अपने लिए कुछ करना मफहूम नहीं रखता तो बाजार में भी अल्लाह के लिए होते। उस कैफियत में जब तिजारत और खरीदो फरोश की बात आती है तो वो तिजारत और खरीदना और बेचना अल्लाह से बढ़ नहीं सकता, क्योंकि बाजार में भी अल्लाह के लिए है, जिस तरीके से जहाज में अल्लाह के लिए होते हैं। तो इनका जहाद फकत मैदान का जहाद नहीं होता, इनका जहाद फकत बाजार का जहाद नहीं होता, इनका जहाद अकबर खुद इनकी जात से अपने आप को आजाद कराना होता है। آدھا عدوک النفس التی بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ نفس ہے جو تمہارے میں ہے، وہ نفس تمہاری دشمن ہے کہ جو تم میں تمہارے ساتھ حرکت کرتی ہے۔ تو جو انسان اپنی نفس کو، اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈھال لیتا ہے کہ وہ سب کچھ ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو ہر وقت وہ آلہ الہی بن کر وجود میں اپنے آپ کو باقی رکھتا ہے۔ ایسی حالت میں وجود کی اگر اسے موت آ جائے تو آپ بتلائیے اس کی زندگی اور موت میں کتنا فرق ہے؟ جو سانس ہی اللہ کے لیے لے رہا ہو، اس کو اگر اللہ بلا لے تو وہ بے چین ہوگا یا بے چین نہیں ہوگا؟ تعجب ہم کرتے ہیں کہ جب جناب فاطمۃ الزہرا سے کہا گیا کہ رسول کے بعد آپ سب سے پہلے اس دنیا کو ترک کریں گی، جبکہ علی جیسا شوہر، حسنین جیسے بچے، زینب جیسی بیٹی، ام کلثوم جیسی بیٹی، ایسوں کو رکھتے ہوئے کس بنیاد پر مسکراہٹ آئی ہوگی؟ کس بنیاد پر مسکراہٹ آئی ہوگی؟ جس کی حیات اللہ کے لیے ہو، اس کی موت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یقیناً میری نماز، یقیناً میری بات، دوسری عبادتیں، میری زندگییں اور میرے موتیں، یہ سب کے سب، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ یہ تصورات ہم کو قرآن سے مل رہے ہیں، یہ تصورات ہم کو رسول و آل رسول سے مل رہے ہیں کہ یاد رکھو، اپنے آپ کو سمجھنا بھولو تاکہ اللہ کو یاد کر سکو۔ ایک عام سوال جو ہم آپ سب کرتے ہیں، خود اپنے آپ سے اور دوسروں سے بھی، کہ یہ کہ ہم عبادت کی حالت میں ہمارا ذہن ادھر ادھر جاتا کیوں ہے؟ عبادت کی حالت میں ہمارا ذہن ادھر ادھر جاتا کیوں ہے؟ حقیقتاً عبادت کی حالت میں ذہن ادھر ادھر نہیں جاتا، ذہن ادھر ادھر جاتے میں عبادت کرتا ہے۔ توجہ کا محتاج ہوں، ذہن ادھر ادھر جانے میں ایک ذہن کی حرکت عبادت ہے۔ تو جب آپ اگر تصور کریں کہ کسی چیز کا تذکرہ ہو رہا ہو، کسی چیز کا تذکرہ ہو رہا ہو، مثال دے رہا ہوں، اگر کتاب کا کوئی تذکرہ ہو رہا ہے تو آپ کا ذہن مختلف کتابوں کی طرف جائے گا جو آپ پڑھتے ہیں یا پڑھنے والے ہیں یا پڑھ چکے ہیں، یا کہیں تذکرہ کتابوں کا آیا ہو۔ اگر کپڑے کی گفتگو ہو اور آپ کو لباس سے دلچسپی ہے، تو آپ مختلف قسم کے کپڑے جو ہوتے ہیں، آپ کا ذہن ادھر ہی حرکت کرے گا۔ ایک ہر چیز کی آپ مثال لے سکتے ہیں، ہر چیز کی مثال لے سکتے ہیں۔ کسی کو گانے بجانے کا شوق ہو، اگر اس کی بات چھیڑی جائے تو اس کا ذہن گانے بجانے کے مختلف طریقوں پر یا مختلف گانے بجانے کی اشیاء پر ضرور جائے گا، کیوں کہ ذہن جس چیز کی طرف فوکس ہوگا تو وہی لائن میں حرکت کرے گا۔ جب ہمارا ذہن عادی ہو گیا ہے دنیا میں غوطہ زن ہونے کا، تو جب عبادت کرنے کو ہم ٹھہرتے ہیں تو وہ عادت چھوٹنے والی نہیں ہے، اور اللہ بھی سب چیزوں کے ساتھ ایک چیز بن جاتا ہے۔ میں توجہ کا محتاج ہوں، کیونکہ ہمارا اللہ سب چیزوں کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو جس طریقے سے کپڑے کا تذکرہ آیا، تو ذہن کپڑے میں ہی رہے گا، مختلف قسم کے لباسوں میں رہے گا، یا اگر پھولوں کا آ جائے تو پھولوں میں رہے گا، تو ایک ہی کوالٹی۔ تو جب ہم عبادت کو ٹھہرتے ہیں تو ذہن کبھی ادھر جاتا ہے، میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں، ذہن کبھی ادھر جاتا ہے اور ذہن کبھی اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم اپنے عام خیالات کو اور اللہ کے خیالات میں ایک جیسا پناہ ایجاد کر چکے ہیں، ہمارا ذہن کبھی وہ لیول کو کراس ہی نہیں کیا کہ جو عام چیزوں سے ہٹ کر ہم کو اللہ کو ایک الگ سی کیفیت پر ہم درک کر سکیں۔ لاکھ بولنے پر لیسا کا مثل ہی شے، اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو جب اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو دوسرے اشیاء کے ساتھ جب ہم اس کو ٹھہرا دیتے ہیں، تو اب بتلائیے ذہن کبھی اس کی طرف تو کبھی دوسری چیزوں کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا؟ مشکل ہماری ہے کہ ہم نے اس کو اس حد تک سے بھی نہیں دیکھا جو ہمارے لیے آسان تھا. اتقوا اللہ ما استطعتم, تم اتنا تقوی اختیار کر لو جس کی تمہارے پاس استطاعت ہے. قرآن کی آیت ہے, دیکھنے میں دکھتا ہے کہ تم جو چو کرتے کر لو, تمہارے میں اتنی استطاعت ہے تو تم اللہ کی اتنی استطاعت سے تقوی کر لو. اللہ کہہ رہا ہے تمہاری کیا استطاعت ہے مجھے معلوم ہے, تم اپنی استطاعت کو کم کیوں کر لیتے ہو؟ تمہاری استطاعت تمہاری قدرت ہے. اتقوا اللہ ما استطعتم کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کا وہ جو تمہارے میں استطاعت ہے ویسے عبادت کرو اور تقوی کرو. اگر ہم یہ کر سکتے ہیں اور نہ کریں تو ہمیں جو استطاعت دی گئی ہے, عطا کی گئی ہے, اس کے مخالفت میں ہم جائیں گے, اس کی مخالفت میں ہم جائیں گے. اور اگر ہم اس کی مخالفت میں جائیں گے تو ہماری استطاعت جو موجود ہے وہ گھٹتی جائے گی, وہ گھٹتی جائے گی, وہ گھٹتی جائے گی. پریشانیوں میں اللہ یاد آئے گا, اور جب سب کچھ مل رہا ہے تو فقط اس لیے یاد آ جائے گا کہ ہمارے پاس جو ہے کہیں وہ چھین نہ لے. یعنی اب اللہ کی حیثیت یہ ہو جائے کہ جو اشیاء ہمارے پاس موجود ہیں وہ اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ اللہ کو فقط ان کو باقی رکھنے کے لیے کام میں لایا جانا چاہیے. اللہ کو ان چیزوں کو باقی رکھنے کے لیے کام میں لانا چاہیے, نہ کہ کوئی اور کام کے لیے. اپنے کو پہچاننے کے لیے نہیں, اپنی ہستی کے بقا کے لیے نہیں, اپنی استطاعت تقویٰ کے لیے نہیں, دنیاوی چیزوں کی بقا کے لیے اللہ کو یاد کیا جائے یا منتیں کی جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہماری جو کیفیت ہے وہ تغییر ہو جائے. اور دوسرے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تغییر شدہ کیفیت کی طرف اپنے ذہن کو لے جاتے ہیں, شہادت جس کو ہم کہتے ہیں. لوگ جو شہادت کے لیے آمادہ ہو گئے, ان کا ذہن یہ تھا کہ ہماری جان اللہ کے لیے جا رہی ہے تو ہم کو کامیابی مل رہی ہے, یہ اللہ کو دینے میں کامیابی محسوس کر رہے ہیں, ہم اللہ سے لینے میں کامیابی محسوس کر رہے ہیں. اور اللہ سے کیا لینے میں کامیابی محسوس کر رہے ہیں؟ دنیا لینے کے لیے, اللہ سے دنیا لینے کے لیے. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں کافرین کو بھی دنیا دوں گا, تم تو ایمان والے ہو, دنیا تو میں کافرین کو بھی دیتا ہوں, مشرکین کو بھی دیتا ہوں, ملحدین کو بھی دیتا ہوں, مومنین کو بھی دیتا ہوں. تو اس دنیا کے لیے یہ کوئی ہنگامہ ہوا, اس دنیا کے لیے کوئی ہنگامہ ہوا کہ اللہ کو پہچاننے کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ میری دنیا باقی رہ جائے, جبکہ کوئی ملحد اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت ہے, میں اللہ کا منکر ہوں, اور اس کی مال و دولت اجڑ نہیں رہے ہیں. تو جب اللہ کو نہیں ماننے کے نتیجے میں اس کی مال و دولت نہیں اجڑ رہے ہیں, تو ہم اللہ کو مان کے اپنی مال و دولت بچا لے رہے ہیں, تو اللہ کا ماننا کوئی فائدہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ بقائے مال و دولت تو کافر کے لیے بھی ممکن ہے, مومن کے لیے بھی ممکن ہے. کافر کا بھی مال جا سکتا ہے, مومن کا بھی مال جا سکتا ہے. یہ جانے آنے کی چیزیں اتنی زیادہ اللہ کے علم کا حصہ ہے کہ ہم اپنی تقدیر پر کوئی حکومت نہیں رکھتے. اگر اس نے حتمی تقدیر کے طور پہ ہماری زندگی اتنی رکھی ہے, ہم کتنی بھی کوشش کر لیں وہ حتمی تقدیر ہماری تبدیل ہونے والی نہیں ہے. جو اس نے ایک چیز کو تقدیر کر دیا ہے وہ تقدیر ہونے والی ہے, چاہے ہم کچھ بھی کر لیں. اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں نہیں ڈالنے کا اختیار ہم کو ہے کہ جہاں پر ہم بری عادتوں کو اپنا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں یا بری چیزوں کا مصرف کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں, لیکن اس کے علاوہ جہاں پہ اس نے کوئی چیز کو تقدیر بنا دیا ہو, اس تقدیر سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے, سوائے اس کے کہ ہم رزن بے قضائق و تسلیمن لے امرک کہیں, جو امام کے آخری جملے تھے کربلا میں, ہم کو کہنا پڑتا ہے, یا سجدے میں جا کر یا گلے اور شکوے کی حالت میں. یا تو سجدے میں جا کر یا گلے اور شکوے کی حالت میں. گلا شکوہ اس کی تقدیر سے کرنے والا یہ کبھی سوال نہیں کرتا کہ اس نے تقدیر کیا تو پیدا ہوئے تھے, اس نے تقدیر کیا تو زندگی کی ہے, اس نے تقدیر کیا تو جو کچھ ملا مل گیا. اب اس کی تقدیر سے ہم کیوں فرار کر رہے ہیں کہ جب ہمارا ارادہ ہم کو دنیا میں نہیں لایا, ہمارا ارادہ ہم کو باقی نہیں رکھتا. تو اس کے ارادے پر اتنا مجبور انسان اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے اور اس کے ارادے کے سامنے جھک نہ جائے تو اس کے لیے کوئی حیات سوائے ایسی حیات کے کہ جو خوف سے بھری ہو کوئی اور ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے, جب تک تم عمل صالح اللہ کے لیے انجام نہیں دو گے تب تک تم کو خوف بھی لاحق ہوگا, حزن بھی لاحق ہوگا. خوف بھی لاحق ہوگا, حزن بھی لاحق ہوگا. دولت مند ترین لوگوں کی خودکشی آپ لوگوں نے سنی ہے, دولت مند ترین حسین ترین لوگوں کی خودکشیوں کی خبریں آپ نے سنی ہیں. انسان کو اگر دولت اور حسن سکون دے سکتا تو جتنا شراب اور دوسری منشیات کا استعمال یہ بڑے لوگ کرتے ہیں اتنا نہ ہوتا. انساکم انفسکم, قرآن کی آیت, جو ہمارے ذکر سے غفلت کرے گا ہم اس کو اس کے خود سے غافل کر دیں گے. فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا, کہ جو ہماری یاد سے غافل ہوگا اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے, اس میں وسعت باقی نہیں رکھیں گے, کیونکہ تمام وسعت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور تمام تنگیاں اس سے دوری سے آنے لگتی ہیں. تو اگر ہماری زندگی تنگ ہو رہی ہے تو اللہ سے دوری کی طرف سے ہو رہی ہے, اور اللہ کا حصول اگر کسی کو کچھ حد تک بھی اپنی روح میں ہو جائے تو وہ حصول اتنا عظیم ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی تنگی نظر نہیں آتی. چاہے وہ کتنی بھی مشکل میں ہو اس کو اللہ کا نور وہاں سے دکھتا ہے, اور چاہے انسان دنیاوی کتنی چمک میں ہو اور اللہ کا نور اسے نہیں دکھتا, وہ اندھیرے میں ہے. فی طغیانہم یعمہون, اندھے بن کر اپنے طغیان میں سرکشی میں, اندھے بن کر اپنی سرکشی میں حرکت کرتے رہتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ انسان طغیان اندھے پنے میں کرتا ہے. اگر صحیح دیکھ سک رہا ہو, اگر صحیح دیکھ سک رہا ہو تو کبھی بھی اللہ کا نور اس سے دور نہیں ہو سکتا. تو دور اللہ کا نور اللہ کی طرف سے نہیں ہے, ہماری طرف سے ہے. دعاؤں میں ملتا ہے, امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا میں ملتا ہے کہ تو تو اس کی طرف بھی آگے بڑھتا ہے کہ جو تجھ سے پیٹ کر لیا ہو. ہم کتنے ایسے ہیں کہ جو ہم سے پیٹ کر لے جو ہم اس کی طرف آگے بڑھے ہیں, ہم سے کوئی پیٹ کر لے تو ہم اس کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں؟ محال. امام کہہ رہے ہیں تو اس کی طرف بھی جاتا ہے جو تیرے طرف پیٹ کر لیتا ہے. یہ رحمت کے بعد تقاضا عبادت کر رہا ہے, سب دے کر تقاضا عبادت کر رہا ہے, وجود عطا کر کر امر کے مرحلے میں طلب عبادت کر رہا ہے, اور عبادت اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. انسان کی خلقت کی عظمت اس بات پر ہے کہ وہ عبادت کرے. پلٹتی نہیں ہے رب العزت کی طرف ہماری عبادتیں کسی شکل سے, نہ وہ گوشت جو تم قربانی میں دیتے ہو وہ اس کی طرف پہنچتا ہے, بلکہ تمہارا تقوی. تم انسان بنائے گئے, تمہارا تقوی تم کو ملکوت سے بلندر کر دے گا. اسی بنیاد پر وہی آیت ہے, اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, جو جتنا اللہ سے احتیاط کا رشتہ رکھا، اپنے آپ کو اس کے سامنے صفر کرنے کی کوشش کی، وہی ہے کہ جس کو عزت اللہ کی نظروں میں ہے، فرشتوں کی نظروں میں ہے، انبیاء کی نظروں میں ہے، اوصیاء کی نظروں میں ہے، ائمہ کی نظروں میں ہے. تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ عبادت میں اگر ہم کو توجہ نہیں ہو رہی ہے تو عبادت اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ کو ہم نے ہزار چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ہزار چیزوں کی بقا کے لیے اس کو پکار رہے ہیں. تو جب ہزار چیزوں کی بقا کے لیے پکار رہے ہوں تو وہ ہزار چیزیں اللہ کے ساتھ نظر نہیں آئیں گی. دولت کی بقا یا حصول کے لیے پکار رہے ہوں تو اللہ اور دولت ساتھ ساتھ نظر آئیں گے، تو عبادت میں اللہ بھی نظر آئے گا اور دولت بھی نظر آئے گی. جو جو چیز کی بقا ہم چاہ رہے ہوں وہ دونوں نظر آئیں گے. مگر اگر ایک مرحلہ ایسا ہو کہ اللہ ہی نظر آئے، یہ چیزیں وہ کیٹیگری میں آئے ہی نہ، عبادت کے وقت صرف اللہ نظر آئے اور دوسری چیزیں وہ کیٹیگری میں آئے بالکل بھی نہ آئے، تو وہاں پر بتلائیے کہ کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ جو عبادت میں خلل ایجاد کرے، کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ جو عبادت میں خلل ایجاد کر سکے. انسان ایک دوسرے ہی لیول پہ اگر عبادت کی حالت میں چلا جاتا ہے کہ جہاں پر سوائے وہ اور اس کا اللہ ہو، حبلی کمال الانقطاع الیک کی جو دعا ہم کو پھر امام زین العابدین علیہ السلام سے ملتی ہے کہ حبلی مجھے عطا کر کمال الانقطاع الیک، بے انتہا اعلی درجے کا انقطاع، کٹ جانا دوسری چیزوں سے تیری طرف، تو جب میں تجھے پکاروں کوئی اور چیز تیرے علاوہ مجھے نظر نہ آئے، تو جب میں ویسے پکاروں گا جب کوئی اور چیز نظر نہیں آئے گی تو میں اور کوئی چیز کو کس طریقے سے دوبارہ ذہن میں لا پاؤں گا. یہ کیفیت اگر عبادت کی ہمارے پاس آ سکتی ہے اگر دو سیکنڈ کے لیے بھی آئے، اگر دو سیکنڈ کے لیے بھی آئے، اس کی لذت اتنی شیریں ہوتی ہے کہ وہ کیفیت سے انسان دور ہونا پسند نہیں کرتا، ہلکے ہلکے اپنے آپ کو عادت کرانے پر مجبور ہوتا ہے کہ وہ لذت عبادت کی مجھے ملتی رہے. وہ دو سیکنڈ جا کے چار سیکنڈ ہو سکتے، چار سیکنڈ جا کے ایک رکعت ہو سکتی ہے، ایک رکعت ہو کے دو رکعت ہو سکتے، دو رکعت ہو کے کامل عبادت ہو سکتی ہے. مگر شرط یہ ہے کہ ہم وہ راستہ چلیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں وہ راستہ چلتا ہوں، میں بھی بالکل سبھی ہم جیسے ہیں، ذہن ادھر ادھر ہوتا ہے، لیکن یہ راستہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو دوسری چیزوں سے کاٹ کر اللہ کی طرف رکھے، اور وہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ حقیقتاً اپنے آپ کو نہ کاٹ لے. جو قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے یعلم السر وما اخفا، وہ سر اور اس سے زیادہ خفی جو چیزیں ہیں وہ بھی جانتا ہے. اگر ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہو، وہ محبت کو رکھتے ہوئے ہم اللہ کو پیور طریقے سے یاد نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا وجود کا ایک حصہ وہ محبت بن چکی ہے. جب تک ہمارے وجود سے وہ محبت کم نہیں ہوگی، اللہ کی یاد ویسی شدت پیدا نہیں کرے گی، چوائس نہیں ہے. اس لیے پھر قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے دو قلب نہیں دیے، ڈبل سیم کا ٹیلی فون نہیں ہے کہ کبھی اس سے ملا لیا تو کبھی اس سے ملا لیا، یہ ایک ہی قلب ہے کہ جس میں یا دنیا کی محبت بھر جاتی ہے یا اللہ کی محبت بھر جاتی ہے. دنیا کی محبت اس لیے بھر جاتی ہے کہ اللہ کی محبت کا معنی سمجھ میں نہیں آیا، اور اللہ کی محبت اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. مستقل دنیا کی کوئی چیز ہے نہیں. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی نہیں ہیں تو ہم کو جو سپورٹ کر رہی ہے وہ چیزیں وہ کیا ہوگی؟ ہم کو دولت سپورٹ کرتی ہے، ہم کو شہرت و عزت سپورٹ کرتی ہے، اجتماع میں ہماری ایک ویلیو ہوتی ہے. یہ سب چیزیں اگر ہے ہی نہیں، جب ہم اس کے نظر سے اس کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہیں تو فقط اس لیے ہیں کہ ہم اس کا کام انجام دیں، ہم اس کا کام انجام دیں، اور اس نے کوئی کام انجام دینے میں اچھی چیزوں کو نہیں روکا، ہم کو کام دینے والا بھی، اپنا کام دینے والا بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم کو اچھی چیزوں سے محروم اور بری چیزوں کو منتخب کر کر دے دیا. کہا کہ میری عبادت کرنا ہے تو اچھی چیزیں چھوڑ دو، بری چیزیں اپنا لو، تاکہ تم میرے ہو جاؤ. یہ قانون اس نے رکھا ہی نہیں ہے. پھر اس کی رحمت کا نتیجہ ہے. چاہتا تو اچھی چیزوں کو بھی ہم پر حرام کر سکتا تھا کہ اب لو تم, اب تمہاری آزمائش ہے کہ تم یہ کرو گے ہی نہیں, ایک پیر پر کھڑے رہ کے رات تمام عبادت کرو. اے مالک یہ کیا ہو گیا, وہ بھی واجب مستحب بھی نہیں, یہ تمہارا دل کہہ رہا ہے تو کرو, نہیں کہہ رہا ہے تو دونوں پیروں سے کرو. نہیں, ایسی عبادتیں رکھا ہے کہ جس کے لیے عام آدمی بآسانی انجام دے سکتا ہے. واجب عبادتوں کی بات کر رہا ہوں, واجب عبادتوں کی بات کر رہا ہوں, عام آدمی بآسانی یہ کام انجام دے سکتا ہے. قضا میں ایسی چیزیں نہیں روکا کہ جس کے نتیجے میں انسان کمزور ہو جائے. نہ کھا کر گوشت کو حلال کیا اس شرط پہ کہ ذبیحہ ہو جائے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا, قرآن کی آیت ہے, کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جو جو چیزیں ہیں ہم نے تمہارے لیے خلق کی. اس نے ہر چیز جو خلق کی وہ تمہارے لیے خلق کی. اب ایسا رب کے چیزیں ہمارے لیے خلق کیا, کہہ رہا ہے کہ میرے ذریعے سے دنیا میں وارد ہو تو رہ جاؤ گے, دنیا بھی مل جائے گی آخرت بھی مل جائے گی, اور دنیا ایسی ملے گی کہ تمہیں دنیا میں ڈوبنے میں مزہ نہیں آئے گا, اور آخرت ایسی ملے گی کہ جہاں کے اوپر ڈوب بھی جاؤ گے تو مجھ سے دور نہیں ہو پاؤ گے. جنت کی نعمتیں اللہ سے دور کرنے والی نہیں ہیں, دنیا کی نعمتیں چاہے حلال کیوں نہ ہو دنیا انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں. حلال نعمتیں بھی اللہ سے دور کر دیتی ہیں اگر وہ نعمت اللہ سے زیادہ بڑی نظر آئے, اور اللہ فقط اس نعمت کے بقایا حصول کے لیے یاد آئے. اسی بنیاد پر قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کو اپنے پیٹ پیچھے کر دیتے ہو. اللہ کو کوئی پیٹ پیچھے نہیں کر سکتا ہے, اپنے تصور کو اللہ کے بارے میں پیٹ پیچھے کر سکتا ہے. اس لیے ہم کو روایتوں میں ملتا ہے کہ دیکھو اپنا اللہ کا تصور صحیح کر لو, تم اپنا خود کا اپنے خالق کا اپنے باری کا اپنے اللہ کا تصور صحیح کر لینا. اگر تمہارا تصور صحیح نہیں ہوگا تو سامنے جھکنا تو دور, اس کو ہی تم پیٹ پیچھے کر دو گے اپنی دانش میں, اور اس کا نقصان خود بھگتو گے. جو انسان دنیا سے محبت کر بیٹھتا ہے وہ کسی کے لیے مثال نہیں بنتا. دنیا سے محبت کرنے والا اپنی لالچ میں گم ہوتا ہے, لوگ کیونکہ وہ لالچ خود میں محسوس کرتے ہیں اس کو اپنا نصب العین بناتے ہیں. توجہ کا محتاج. دنیا میں ڈوبنے والا لالچی آدمی عورت ہو کے مرد کسی کے لیے مثال نہیں بنتا. لالچی لوگ اس زندگی کو لالچ میں پسند کرتے ہوئے اس کو کاپی کرتے ہیں. مثال فقط وہ ہی بن سکتا ہے, لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ, یقیناً تم میں رسول کی ذات میں بہترین مثال ہے. کیونکہ وہ مثال بن سکتا ہے کہ جس کی خود حب اپنی نہیں ہے, جو اپنی حب نہیں رکھتا, جو اپنی محبت نہیں رکھتا, جو کاملاً اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے, تو وہ انسان دوسروں کے لیے مثال بنتا ہے. کیونکہ اب دوسرا اس کو مثال بنانے کے لیے اپنے آپ سے اٹھنا پڑتا ہے. اپنی لالچ سہارا نہیں بن سکتی ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ رسول مثال ہے, اس لیے کہ رسول اپنی لالچ کو زندہ رہی رکھتے. جو خود لالچ کو اپنی زندہ رکھے گا وہ دوسرے کے لیے مثال نہیں بن سکتا, دوسرے اس کو مثال بنا لیتے ہیں اپنی لالچ کے نتیجے میں. توجہ کا محتاج. وہ کوئی مثال بننا نہیں چاہتا کیونکہ مثال بننے کی چیز ہی نہیں ہے. اگر وہ لالچ کو مثال بنانا چاہتا تو اپنی اولاد کو بھی لالچ سکھائے گا. نہیں سکھائے گا, وہ تو چاہے گا کہ میرا بیٹا میری بیٹی لالچ سے آگے سوچیں. کیونکہ اگر لالچ سوچیں گے تو میری مال و دولت پر نظر رکھیں گے, مجھ پر نظر نہیں رکھیں گے تو وہ کب مثال بننا چاہ رہا ہے؟ جو آدمی اپنی اولاد کے لیے مثال نہ بننا چاہے وہ ہمارے آپ کے لیے مثال بن جائے. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ مثال بن رہے ہیں, ان کی ایک ایک حرکت ہمارے لیے بڑی ہے, کیونکہ ہم میں پرابلم ہے. در نگاہ او کجاید مستقیم, اقبال کا فارسی شعر ہے, کہ ان کی نظر ایسی ہو جاتی ہے کہ کج چیزیں, ٹیڑھی چیزیں ان کو سیدھی نظر آنے لگتی ہیں. جو جتنا ٹیڑھا ہے وہ اتنا سیدھا ہے, اور جو جتنا سیدھا ہے وہ اتنا ہیڑا ہے. لا تحب الناصحین, قرآن کی آیت, اور تم تو نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے. ارے لالچ رکھنے والا نصیحت کرنے والے کو کیوں پسند کرے گا؟ نصیحت کرنے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تمہارا خیر خواہ ہے. نصیحت کا مطلب خیر خواہی. جو تمہارا خیر خواہ ہے تم ان کو پسند نہیں کرتے, قرآن کہہ رہا ہے. کیوں پسند نہیں کرتے؟ لالچی آدمی خیر خواہ آدمی کو کیوں پسند کرے گا؟ کیونکہ خیر خواہ آدمی اسے اس کی لالچ سے دور کرے گا یا قریب. لالچ ایک ایسا کنواں ہے کہ اس میں ڈوبنے کے بعد آدمی اگر زندہ بھی ہے تو مرا ہوا ہے, اگر زندہ بھی ہے تو مرا ہوا ہے. خود پھر اقبال کا ایک فارسی شعر, کشتے او زندہ دونت قیشرا, اس کا مارا ہوا دنیا کا مارا ہوا اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہے. دنیا کا مارا ہوا اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہے, حقیقتاً اس کی حیات نہیں ہے. قرآن بھی اسی آیت کی طرف اسی کیفیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ یہ انسان کہ جو مر چکا ہے رسول, تم اس کو ہدایت نہیں کر سکتے. مَن یوق شوا نفسہ فاولئک ہم المفلحون, کہ انہوں نے جس کو ان کی خود کی نفس کی محبت سے, خواہش سے, طلب سے بچا لیا گیا. توجہ کا محتاج, جس کو اس کی نفس کی خواہشات سے, طلب سے بچا لیا گیا وہی کامیاب رہا. اسے جسے بچا لیا گیا, اسے جسے بچا لیا گیا, کس شرط پہ بچا لیا گیا؟ اس شرط پہ کہ وہ تقویٰ اختیار کرنے والا ہو جائے. تقویٰ اختیار کرنے والے کا مطلب ہی یہ ہو گیا کہ جو اپنے لیے حرکت نہیں اللہ کو دیکھ کر حرکت کرتا ہے, کیونکہ خود دیکھنے کے قابل چیز ہی نہیں ہے. آج کی دنیا ہماری اس حد تک متغیر ہو چکی ہے کہ یہ باتیں اگر ہم کرتے ہیں کہ جو قرآن اور روایت سے نکلی ہوئی باتیں ہیں, میں نے اپنے طرف سے کچھ ایسی چیزیں سوائے مثالوں کے کچھ نہیں بولا ہوں کہ یہ بولے کہ بھائی یہ بات آپ اپنے سے کر رہے ہیں. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو قرآن اور روایت کے دائرے میں نہ ہو, فقط مثالوں کے علاوہ. مگر آج کے دور میں یہ چیزیں سب الٹی نظر آ رہی ہیں کہ بھائی کیوں اللہ کے اتنے ہو جائیں. ارے بھائی جب اللہ ہم کو بنایا ہے, اللہ ہم کو باقی رکھ رہا ہے, اللہ ہم کو اٹھا لے گا, تو پھر اللہ کے ہو جانے میں ہے اللہ کے ہونا کیوں نہیں چاہ رہے؟ جو چیز اللہ کی نہ ہو وہ اللہ کی ہونے کے لیے سوچے کہ میں اللہ کا رہوں یا اللہ کا نہیں رہوں. ایک چیز اللہ کی ہے, اللہ ہی کی مرضی ہے, اسی کی مرضی. ہمارے آنکھ ناک دل ہر چیز بنا رکھے ہیں, اور جب تک کہ بنا رکھے گا بنائے رکھنے کی اس کی قدرت کے تحت بقا ہے, ہم کو اپنے تحت بقا نہیں ہے. تو جب اس کے ہیں تو اعلان کرنے میں شرم کیوں, اعلان کرنے میں ہچکچاہٹ کیوں؟ ہچکچاہٹ اس لیے کہ اللہ اس حد تک چھوٹ دینے والا ہے کہ ایسے پتا چلتا ہے کہ وہ ہم سے کچھ نہیں چاہتا. توجہ کا محتاج ہوں, دعاؤں سے استعمال کر رہا ہوں یہ تصور. اتنا چھوٹ دینے والا ہے کہ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کو ہماری پرواہ کہ ہم پر عذاب کرے گا ہے ہی نہیں. پھر اس کی رحمت کا نتیجہ, میں نے کہا کہ پہلے ہم کو ہر چیز عطا کی, خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اس نے خلق کیا تمہارے لیے ہر وہ چیز جو دنیا میں ہے, ہر چیز اس نے دی. کلو اشربو ولا تصرفو, کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو, یہ سب کر دیا, اور چھوٹ اتنی بڑی حد تک دے رکھا ہے کہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمیں پکڑنا ہی نہیں چاہتا. تو مولا کی چھوٹ کا اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے فقط اس لیے چھوٹ دیا ہے کہ اگر تم میری طرف توجہ کرو تو میں کبھی بھی تمہارے کو اپنا لوں. اے نفس جس نے اپنے آپ پر ظلم کر رکھا ہے میں تیرے تمام گناہ بخش دوں گا. قرآن کی آیت, میں تیرے تمام گناہ بخش دوں گا. اب کیا ہونا ہے؟ چھوٹ چھوٹ چھوٹ. تو اتنی رحمت ہر چیز پر رحمت غالب, پیٹ کرتے ہیں تو بھی اپنی طرف بلانا چاہتا ہے. بار بار کہتا ہے کہ توابین کو, توبہ کرنے والوں کو سے دوستی رکھتا ہوں, محبت کرتا ہوں. میں نے گزشتہ اس میں کہا تھا کہ ہم توبہ کرنے والے کو اگر ہم سے کوئی غلطی کرے معافی مانگ لے تو ہم معاف کر دیں گے, لیکن محبت کرنا شروع نہیں کر دیں گے. مگر یہ کہ جو معافی مانگ رہا ہے اسے پہلے سے محبت کرتے ہوں. توجہ کا محتاج. شاید کچھ لوگ اس بات پر بولیں گے بھائی معافی مانگنے کے اوپر ہم تو محبت کرنے لگتے. نہیں, محبت کرتے تھے, معافی مانگنے کے نتیجے میں پھر وہ محبت واپس آ گئی. شادی شدہ لوگ زیادہ مسکرا رہے ہیں. محبت تھی, معافی مانگنے کے نتیجے میں دوبارہ احیاء ہو گئی. اللہ کہہ رہا ہے نہیں, اے نفس جس نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر, اپنے آپ پر خود اپنے آپ پر کر رکھا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ میرے خلاف تو نے کوئی کاروائی کر دی, تو نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا ہے. میں تجھے معاف کر دوں گا, ہر گناہ معاف کر دوں گا, محبت کرتا ہوں توبہ کرنے والوں سے. تو پتا چلا کہ کہیں پر اس نے کوئی جگہ باقی رکھی ہے کہ ہم کو اس میں سے راستہ نکال پائیں. کوئی ایسی جگہ باقی رکھی ہے اور سب محبت کے ذیل میں ہو رہا ہے, سب الفت کے ذیل میں ہو رہا ہے. عذاب ان سب چیزوں کے بعد شروع ہوتا ہے. تمام گناہ بخش دوں گا وعدہ بھی سنائی نہیں دیا. قرآن کی آیت ہے, وعدہ ہے خدا کا. توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں کہہ رہا ہے. فطرت بار بار پکار رہی ہے, عقل بار بار کہہ رہی ہے کہ تم اپنے خالق نہیں ہو. تم اپنی اگر ناک اپنے ہاتھ سے بنا لیتے اور آنکھ اپنے ہاتھ سے ایک پیپر پہ بناتے تو ایسی جیسی بنی ہے نہیں بنا پاتے. یہ تو ٹو ڈائمنشن میں ہے, تمہاری تھری ڈائمنشن میں ہے. یہ سٹیٹک رہے گی, تم جو بناو گے یہ ڈائنمک ہے, یہ حرکت میں ہے, ہر لمحہ حرکت میں ہے. اس کی ہر بقا کے لیے, ہر ثانیے کی اس کو خون کی ضرورت ہے, غذا کی ضرورت ہے, ہر چیز کی ضرورت ہے. یہ سب چیز کرنے والا مالک کہہ رہا ہے کہ تم میرے ہو, میرے ہو جاؤ. تم میرے ہو, میرے ہو جاؤ. احساس کر لو کہ تم میرے ہو. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے رسول, کہہ دو ان سے کہ اگر یہ محبت کرتے ہیں اللہ سے تو رسول کی بات مانے, تو اللہ ان سے محبت کرے گا اور ان کے گناہوں کو بخش دے گا. یہ رسول کی ماننے کی بات کیوں آ گئی؟ اس لیے آ گئی کہ کئی باتیں تم کو سمجھ میں نہیں آتی, کئی باتیں تم کو سمجھ میں نہیں آتی. رسول کو میں نے بہترین مثال بنا کے تمہارے سامنے پیش کیا. ایک یتیم کو میرے طرف آنے کے نتیجے میں میں نے اشرف الانبیاء بنا دیا اور تمہارے لیے مثال بنا دی. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اس کی بات مان لو, تاکہ اس کی بات مان کر تمہاری عقل کے سہارے تم وہ کیفیت کو پا سکو کہ جو اس نے پالی ہے, اور اجتماع کے لیے وہ کر سکو جو کہ اس نے کیا ہے. مدد جو انبیاء طلب کرتے ہیں, من انصاری اللہ, کون ہے میری مدد کرنے والا, جناب عیسیٰ کی طرف سے آیت منقول ہے قرآن میں. تو یہ باتیں کہ جو مدد طلب کرنے والی ہوتی ہیں, تم ہماری مدد کرو. لولا وجود الناصر کی جو گفتگو حضرت علی کرتے ہیں کہ اگر مدد کرنے والے نہ ہوتے تو میں یہ خلافت کا بوجھ بار نہیں اٹھاتا. اجتماع میں اگر حرکت کو لانا ہے تو اصول کی اطاعت کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ کی محبت وہ دوسرے درجے پہ لا لے کہ جو اجتماعی امور میں رسول کو اپنی مثال بنانے کے لیے ضروری ہے، ورنہ اگر رسول اکیلا رہ جائے تو کون سی اجتماعی تبدیلی وجود میں آ سکتی ہے؟ جناب موسیٰ کی قوم کہتی ہے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا اللہ جاؤ وہاں لڑو ان قوم سے، ہم تو یہاں پر بیٹھے. قرآن کی آیت ایسا بنتا ہوا رب کا نینو ہاؤ خائمون خائدون، ہم یہاں پر بیٹھے کے بیٹھے رہیں گے. تو یہ تصور کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی پسندیدہ بندے بھی ہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ اللہ نے ہمارے لیے فرعون سے نجات دلانے کا راستہ بنایا، یہ سب معجزے دیکھنے کے بعد قوم کہہ رہی ہے کہ ہم اب آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ قوم جو ہے یہ جبار ہے، یہ بہت تگڑی قوم نظر آ رہی ہے، ہم ان کے ساتھ لڑنے والے نہیں ہیں، تم اور اپنا اللہ جا کے کچھ بھی کر لے کر آ جاؤ، ہم کو نہیں پتا. یہ کیفیت نہ آنے پائے، یہ کیفیت نہیں آنے پائے تاکہ اجتماع جس کے لیے رسولوں کا بھیجا جانا ضروری ہے، وہ اجتماع بغیر رسول کی اطاعت کے وجود میں نہیں آئے گا. اطاعت رسول اس لیے مہم ہو جاتی ہے، اور رسول کے بعد کی اطاعت ایسوں کی کہ جو رسول کی سنت پر صد در صد چل رہے ہیں ضروری ہو جاتی ہے. تو اسی کیفیت سے رسالت بنتی ہے، اسی کیفیت سے امامت بن جاتی ہے، تاکہ ہم کو اس کے ذریعے سے وہ چیزیں مل جائیں، وہ راستے چلنے کا سلیقہ مل جائیں جو ہم سے بہتر لوگ اپنے آپ کو دنیا سے جدا کر کر اپنے ہمارے لیے ایک مشعل راہ بن گئے ہیں، تاکہ ان کی سنت اور سیرت پر چل کر ان کے شیعہ بن کر ہم اس حقیقت کی راہ کو پا سکیں اور دوسروں تک وہ پیغام کو پہنچا سکیں، تاکہ ہم مثال بن سکیں، تاکہ تم خیر امت ان کے عنوان سے دنیا میں باقی رہو. کن تم خیر امت ان اخرجت للناس، تم بہترین قوم ہو جو لوگوں کے لیے لائی گئی. تو آپ جس طریقے سے رسول کو لوگوں پر رحمت بنا کر بھیجا گیا، عالمین پر رحمت بنا کر بھیجا گیا، قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کر لو تم بھی خیر امت ان ہو جاؤ گے، بہترین امت ہو جاؤ گے جو لوگوں کے لیے لائی گئی. تو تمہارا اب مصرف پھیلتا جا رہا ہے، تمہارا مصرف پھیلتا جا رہا ہے، جیسے جیسے تم اللہ کے بنتے جا رہے ہو اتنے اتنے تم دنیا کے لیے مثال بنتے جا رہے ہو، حجت بنتے جا رہے ہو. جو قرآن کی آیت ہے کہ تمہیں بعد از رسول پھر کوئی حجت اللہ کے سامنے نہیں رہے گی، وہ اسی دلیل پر ہے کہ انہوں نے یہ کام کر لیا، تم کو اب یہ کام کروانا چاہتے ہیں، تم اگر ان کی بات مان لیتے ہو تو اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا. گناہ بخشنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوالٹی آف عبادت بلند ہو جاتی ہے. جتنا انسان کے روح پر گناہ کا اثر رہے گا اتنا عبادت کی کیفیت کمتر ہوتے جائے گی. اس لیے کہتا ہے یحب التوابین، کیونکہ اگر اللہ محبت نہ کرے توبہ کرنے والوں سے تو ان کا بخشا جانا سبب نہیں بنے گا ان کی عبادت کی بلندی اور کیفیت سے. وہ کیفیت عبادت کی تبھی آتی ہے کہ جہاں پر گناہ بخش دیے جائیں. تو اللہ پسند کرتا ہے کہ گناہ کرنے والا توبہ کر کے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہ، تو اس لیے قریب توبہ کرنا یعنی فوراً گناہ کے بعد توبہ کرنے کا تصور قرآن میں ہم کو ملتا ہے، توبۃ النصوحہ کا تصور ہم کو قرآن میں ملتا ہے، خیر طلب کرنے کی خواہش سے توبہ کرنا. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو توبہ ہوتی ہے کہ بھائی ایک گناہ جو ہمارا ہو گیا اس گناہ سے ہم کو اللہ پاک کر دے، دوسری توبہ یہ اس لیے ہوتی ہے کہ جو چیز ہم کو ملی ہے اس سے بہتر ہمارے پاس موجود تھی، ہم نے پستر کو اپنا لیا. توجہ کا محتاج، ایک اعلیٰ تر چیز موجود تھی، ہم نے اس کو تر کر کر ایک پستر چیز کو اختیار کر لیا، نتیجتاً ہم نے گناہ کیا اور گناہ کے مرتکب ہو گئے. جس طریقے سے آدم اور حوا نے درخت کے قریب جا کر اپنے آپ کو ایک اعلیٰ چیز کو تر کر کر ایک ادنا چیز کو ترجیح دی اعلیٰ چیز پر، تو وہ کیفیت جہاں کہ ان پر انسان کو یہ سمجھ میں آنے لگے کہ میں اعلیٰ چیز چھوڑ کر ادنا لیا ہوں، وہ بہت اچھی الگ سی توبہ کرے گا. جس کو احساس ہی نہیں ہے فقط اس گناہ تک ہے، اس سے اعلیٰ کا اندازہ ہی نہیں ہے، تو وہ توبہ کرے گا، گناہ کرے گا، پھر جیسے ہی ہوا پھر وہ چیز پسند آنے لگے گی، کیونکہ اس سے بہتر چیز پر نظر ہے ہی نہیں. تو جب تک کہ اس گناہ سے بہتر چیز انسان کو نظر نہیں آتی، وہ گناہ سے ویسی توبہ نہیں کرتا کہ جیسے کرنا چاہیے. اور جب نظر آ جاتی، کوئی پستر چیز کو چھوڑ کر بلند چیز کو اپنانا عقل کی دلیل سمجھتا ہے کہ عقل کے مخالف. ہر عاقل یہ کہے گا کہ ادنا چیز کو چھوڑ کر اعلیٰ چیز کی طرف رغبت کرنا سب سے نیچرل چیز ہے. غفلت ہو سکتی ہے کہ ادنا کو اعلیٰ اور اعلیٰ کو ادنا سمجھے. تو یہ غلطی جو ہو گئی، یہ غفلت جو ہو گئی، جو لفظ غفلت قرآن بار بار استعمال کرتا ہے وہ یہ غفلت کر کے تم نے اعلیٰ کو ادنا اور ادنا کو اعلیٰ سمجھ لیا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ تم اگر توبہ کر لو وہ اعلیٰ چیز کو سمجھ کر، تو تمہاری ادنا چیز کی طرف رغبت ختم ہو جائے گی. تو توبہ ایسی جو اعلیٰ چیز کو سمجھ کر کی جائے. اور سب سے اعلیٰ چیز جو ہے، ہم جو بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر، دن رات ہم کہتے ہیں، تسبیحیں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے اعلیٰ چیز ہے، سب سے بلند چیز ہے، اور لیسا کا مثلی شے، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو ایک الگ ہی مقام پر ہے، جو الگ ہی مقام پر ہے. مقام کا لفظ میں زبان کی محدودیت کی طرف سے استعمال کر رہا ہوں، وہ اپنی جگہ پر ہے، جگہ بھی استعمال کر رہا ہوں، زبان کے واسطے مشکل ہے. اس کی کیفیت ہے. اب ہم کو یہ ہے کہ وہ کیفیت کا احساس ہونے کے نتیجے میں وہ کیفیت کو وہ سمجھے کہ جو دوسری کوئی دنیا کی چیز برابری نہیں کر سکتی. جیسا جیسا ہمارا یقین اس کی طرف بڑھتا جائے گا، ویسے ویسے ہماری عبادت بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے ہماری عبادت سے دوسری چیزیں ٹکرانا کم ہوتا جائے گا، ورنہ ممکن نہیں ہے. ایک لائن میں سب کو ٹھہرا دیں، اللہ کا ذکر بھی اسی لیول پہ لا لیں، اور ذکر اللہ اکبر نہ رہے، اللہ کا ذکر سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ سب سے اعلیٰ طریقے پر کرنا چاہیے، اور اس کا کوئی ربط دنیاوی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے جو تمہارے ذہن میں جگہ بنا چکی ہوں. تو اس کو چھوڑنا، اس کو اپنانا تبھی ممکن ہے کہ جب وہ یقین، وہ کیفیت انسان کے ذہن میں ایجاد ہو جائے، اور وہ یقین اور کیفیت گناہوں سے پرہیز کرنے کے نتیجے میں اور تقوی کو اپنا لباس بنانے کے نتیجے میں ہی آ سکتی ہیں. گناہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کو ملانا ایسے ہی ہے جیسے دودھ میں مینگنی کا ڈال دینا. آپ دودھ کتنا بھی رکھیے، مینگنی اگر آ جائے تو کوئی اس کو استعمال نہیں کرے گا. وہی کیفیت عبادت کی ہوتی ہے کہ جہاں کے اوپر اگر اس کی پیوریٹی میں گناہ آ کر مل جائے تو اس کی ویلیو گھٹ جاتی ہے، اور اللہ وہ عبادت کو وہ درجہ نہیں دیتا جو خالص عبادت کو دیتا. خالص عبادت ایک بغیر رکاوٹ کی حرکت ہے، جیسا کہ سورج کی شعائیں جہاں پر ہوا نہیں ہوتی، ایئر نہیں ہوتی جو نکلتی ہیں، تو وہ بغیر رکاوٹ کے دنیا کے ایٹماسفیئر تک آ جاتی. آنے کے بعد مختلف چیزوں سے وہ گزرتی ہے، مختلف حالات سے وہ گزرتی ہے، ہم تک پہنچنے میں اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کی ہیٹ کم ہو جاتی ہے، مختلف چیزیں اس کی، اور اگر کوئی سایہ بن جائے تو ہم تک پہنچتی ہی نہیں، بادل گھنے ہو جائے تو ہم تک پہنچتی نہیں. مگر وہاں پر جہاں کے اوپر یہ سب رکاوٹیں ہو ہی نہ، تو شعائیں کیسے پہنچیں گی، کوئی رکاوٹ ہی نہیں. وہ کیفیت کا حصول ہو سکتا ہے، اور ہمارے انبیاء، اوصیاء، ائمہ اسی چیز کی طرف ہمارے ذہن کو متوجہ کراتے نظر آتے ہیں کہ یہ ہونے کی کوشش کرو. اس سے کم تر چیز تمہارے نصیب میں نہیں لکھی گئی ہے. یہ کوشش اگر ہم کر سکیں ایام کے دوران، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم نارا ایک بہت بڑا مرحلہ دنیا کا، آج جتنی اللہ والوں کی دنیا کو ضرورت ہے شاید ہی تاریخ میں پہلے کبھی تھی ہوگی. کیونکہ اللہ کے راستے کو تقریباً بھلا دیا گیا ہے، یا اللہ کے راستے کو اس حد تک کے پست بنا دیا گیا ہے کہ جہاں پر آپ خون خرابہ کر رہے ہیں، اور پھر وہ ایک رحمان خدا کے ماننے والے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ نفرتیں پھیلا رہے ہیں اور پھر بھی رحمت للعالمین کی قوم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. آپ دشمنی ایجاد کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو علی اور حسین کا وارث سمجھ رہے ہیں. یہ نہیں ہونے والی چیزیں ہیں. جو اللہ کا چاہنے والا ہے وہ دشمنی آسانی سے نہیں کرتا. جو رسول کا ماننے والا ہے, رحمت للعالمین کا ماننے والا ہے, وہ جلدی غصے میں نہیں آتا, نفرت نہیں کرتا, چرسد کے کسی کو قتل کر دے غصے. یہ تو خذ العفو والا آدمی ہوگا, عافینا عن الناس والا آدمی ہوگا, لوگوں کو بخش دو. قولوا للناس حسنا والا آدمی ہوگا کہ لوگوں سے اچھی گفتگو کرو, نہ کہ لوگوں پر تلواریں اور گولیاں برسا دو. یہ نہیں ہوگا. مگر ہو رہا ہے, مگر ہو رہا ہے. تو آج کے دور میں اچھی مثالیں اگر اللہ کے راستے پر چلنے والوں کی, خصوصاً ایک اجتماعی مثال, چاہے وہ کتنی بھی چھوٹی ہو, چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی ہو, اس کی ضرورت بے انتہا زیادہ ہے. کیونکہ اگر یہ بھی مثال نہیں رہے گی تو لوگوں پر حجت تمام نہیں ہوگی. یہ انبیاء کے بعد کا دور ہے. یہاں پر مومنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیزیں جو ائمہ اور انبیاء کے ذریعے سے ان تک پہنچی ہیں, اس کی طرف توجہ کر کر جس حد تک ممکن ہو ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہوئے وہ کیفیت کو اپنے آپ میں وجود میں لائیں, اپنے سوسائٹی میں وجود میں لائیں, جس کے نتیجے میں اللہ کی عبادت کا درجہ بلند ہوتا جائے, دنیا سے محبت کم ہوتی جائے, اور اس کے نتیجے میں ایسے انسٹیٹیوشنز بن سکیں کہ جو اس چیز کی طرف دعوت دیں, اس چیز کی طرف دعوت دیں. کس چیز کی طرف؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, استجابت کرو, پازیٹو ریپلائی دو اللہ کو اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں بلاتا ہے اس چیز کی طرف کہ جو تمہیں حیات بخشتی ہے. بولیے حب النفس, اپنی نفس کی محبت کرنا وہ حیات ہے یا نفس سے آزاد ہونا وہ حیات ہے؟ نفس کی محبت کرنا وہ حیات ہے یا نفس سے آزاد ہونا وہ حیات ہے؟ رسول نے نفس سے آزادی کی آپ کو ندا دی ہے, پیام پہنچایا ہے اللہ کے ذریعے سے, اس لیے آیت آ رہی ہے ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. ایمان ابتدائی لا لینے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایک مرحلہ اور بھی ہے جو جہاد اکبر کا ہے, کہ جس کو تم کو انجام دینا ہے اس چیز کی طرف کہ جو تم کو حیات بخشتی ہو. شروع میں مشکل نظر آئے گا, اونچا راستہ نظر آئے گا, مگر ایک مرتبہ جلوہ الہی نظر آ جائے اور اس کی صراط کی حقیقت واضح ہو جائے تو اس کے بعد تم کسی طریقے سے اس راستے سے ہٹنا پسند ہی نہ کرو گے, چاہے تم پر کیا ہو جائے یا کیا گزر جائے. کربلا وہ کیفیت کا مزداق ہے کہ جہاں کے اوپر چاہے جو ہو جائے, جو یقین پر تھے انہوں نے اپنی حرکت کو تبدیل نہیں کیا کیونکہ یقین پر تھے. سب ان میں ایک جیسے نہیں تھے, ان میں کچھ ایسے تھے کہ جس کے پیر ہل رہے تھے, امام حسین کے ساتھ تھے, مگر موت کا تصور پیروں میں کپ کپی کا احساس ایجاد کر چکا تھا, اور کچھ ایسے تھے کہ جس کو کوئی چیز نہیں ہو رہا تھا. ضروری نہیں ہے کہ وہ لیول پر ہو جائیں, ہو جائیں تو بڑا اچھا ہے, لیکن کانپتے پیروں سے تو حسین کی طرف ہو جاؤ, بنسبت اس طرف ہو جانے کے جو جہنم کے علاوہ کچھ اور چیز دینے والی نہیں ہے. ہماری ہمتیں بلند ہوں, ہمارے حوصلے بلند ہوں, ہماری کوششیں بڑھیں. اتنا لمبا اور بڑا اور سیدھا راستہ ہے کہ اس پر چلنے والا جتنا چلتا ہے اتنا احساس کرتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. گزشتہ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ میرے پاس امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ ہی اکٹھا ہی نہیں کیا. سفر اتنا طولانی ہے کہ جتنا ملتا ہے پھر بھی کم نظر آتا ہے. پیاس اللہ کی بجھنے والی چیز نہیں ہے. اللہ کو طلب کرنے والا اور دنیا کو طلب کرنے والا دونوں کی پیاس نہیں بجھتی. حب الدنیا کا مائل بہ, دنیا کی محبت سمندر کے پانی کی جیسی ہے کہ جو جتنا پیتا ہے اتنا پیاسا ہوتا جاتا ہے. اللہ کی محبت بھی ویسی ہے, لیکن دنیا کی محبت پست سے پست کرتے جاتی ہے, اسفل السافلین کی طرف لاتے جاتی ہے, اور اللہ کی محبت بلند سے بلند تر کرتے جاتی ہے. ایک مرحلہ طے نہیں کیا, دوسرا بڑا مرحلہ نظر آیا, دوسرا مرحلہ طے نہیں کیا, تیسرا نظر آیا, تیسرا نہیں کیا, چوتھا نظر آیا. ایک سلسلے وار حرکت ہے. یہی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ جس کے دو دن برابر ہو گئے اس نے نقصان اٹھا لیا. اس حد تک ڈائنمزم ہے, اس حد تک حرکت ہے کہ اگر آپ کو ایک مرحلے کے بعد تاخیر ہو جائے دوسرے مرحلے کو سمجھنے اور جانے میں تو آپ نے نقصان اٹھا لیا ہے. سٹیٹک زندگی میں نقصان ہی نہیں ہوتا. کولو کا بیل گول گول پھرتے پھرتے تھک جائے گا لیکن حرکت آگے بڑھنے والی نہیں ہو جائے گی, نہیں بنے گی. اللہ کی طرف جانے والا ہر وقت ایک الگ حالت میں رہے گا, ہر وقت ایک الگ حالت میں رہے گا. کئی اس قسم کی کیفیتیں ہیں کہ جو آج کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو حرکت میں مدام باقی ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف بڑھاتے جا رہے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں کہ دنیا کی پستیوں میں گرتے جا رہے ہیں. ہر گرتی ہوئی کیفیت اور ایک گرتی ہوئی کیفیت کو وجود میں لائے گی, لائے گی, ضرورت ہے ایک لائے گی. مثال دیتا ہوں, اوریانیت مثال دے رہا ہوں, دنیا کی طرف لا رہا ہوں, ہماری گفتگو کو پریکٹیکل بنا رہا ہوں. اوریانیت کو آپ نے دیکھا دنیا میں کس تیزی سے بڑھ رہی ہے, جنسی جرائم آپ نے دیکھا کہ کس حد تک گھنونے ہوتے جا رہے ہیں, اور کچھ باقی ہے اس بات کی دلیل بننے کے لیے کہ انسان اگر گرتا ہے تو ایک گراوٹ کے بعد دوسری گراوٹ, اس کے بعد تیسری, ثم رددناہ اسفل سافلین, پس سے پستر مرحلے پر لے جاتا ہوں, اللہ لے جاتا ہے. تم اپنا اختیار کھو دیتے ہو. کب تم اختیار رکھتے تھے, تم کب اختیار رکھتے تھے؟ تم نے اپنی پسند کا اختیار تم کو دیا گیا تھا اور وہ اختیار تم نے کھو دیا, یا مجھ کو مان کر یا مجھ سے منہ موڑ کر, دونوں حالت میں اختیار ہاتھ سے جا رہا ہے. یہ تصور کرنا کہ ہمارا اختیار ہمارے ہاتھ میں رہنے والا ہے, یہ ایسا سکہ ہے کہ جس کو آپ استعمال کرنے پر مجبور ہیں. ایسا سکہ نہیں ہے جس کو جیب میں آپ زیادہ رکھ کر پھر سکتے ہوں. یہ ایسا سکہ ہے کہ آپ کو استعمال کرنا ہے, اور جیسے ہی آپ نے وہ سکے کو استعمال کیا آپ کا اختیار سلب ہو جاتا ہے. آپ اللہ کی طرف جاتے ہیں تو کاز اینڈ ایفیکٹ کا پروسیس شروع ہوتا ہے, اسباب و علل کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں, اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے کہ آپ اس کی طرف اور 10 قدم بڑھائیں. آپ 10 قدم بڑھائیں, آپ کو اور روشن کرتا ہے, اور روشن کرتا ہے. آیتیں جو کئی قرآن کی ہیں کہ اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کر لو تو اللہ تمہارے لیے فرقان دے گا, یعنی تم کو اب راستہ صاف صاف نظر آنے لگا. جو اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تو اللہ تمہیں علم عطا کرے گا. علم عطا کرنے کا مطلب کہ روشنی عطا ہوگی, تم کو راستہ اور بہتر نظر آئے گا. تو برخلاف اس کے کہ اگر ہم وہی سکے کو خرچ کر دیتے ہیں اپنی پستی خریدنے میں تو پھر بھی اختیار گیا. ایک پستی دوسری پستی کو لے آئے گی, دوسری پستی تیسری پستی کو لائے گی. آج کی ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھتے جائیے کس لیول کی اوریانیت ہو رہی ہے. جو خصوصاً وہ لوگ جو میرے سے 9 سال کے ہیں جانتے ہیں کہ اس قسم کا تصور ہمارے پاس شریف لوگوں میں نہیں تھا. آج کے شرفا یہ کر رہے ہیں. لفظ شریف کا مفہوم اس حد تک بدل گیا ہے کہ اوڑا لپٹا ہوا شخص پست اور اوریان شخص بلند نظر آ رہا ہے. مومنین بھی ان جیسے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو پست ہوتے جا رہے ہیں, ان جیسے ہونے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ جو بلندیوں کو پا رہے ہیں. سبب کیا ہے؟ بلندیاں سمجھ نہیں آ رہی ہیں, پستیوں کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. بلندیوں کو سمجھنا پڑتا ہے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہم میں زیادہ کوشش کریں گے ہم ان کو اپنا راستہ, اپنے راستے دکھا دیں گے. ایک راستہ نہیں بولتا ہے, سبلنا بولتا ہے, سبیل کی جمع سبل, راستے کے بعد راستہ, راستے کے بعد راستہ. شرط یہ ہے کہ زیادہ کوشش کرو, کم کوشش سے کام نہیں ہوگا. اگر ایک صفر کو ویلیو ملنے والی ہے تو کس شدت سے ویلیو کی طرف جائے گا؟ ہماری پوری ویلیو اللہ سے ملنے والی ہے، ہم کو ہماری ویلیو زیرو، ہماری ویلیو زیرو، ہماری پوری ویلیو اللہ سے ملنے والی ہے. تو زیرو کو اگر ویلیو ملنے والی ہے تو وہ زیرو کی شدت کے ساتھ حرکت کرے گا اللہ کی طرف. اس لیے لفظ جاہدو استعمال کیا گیا ہے کہ اگر زیادہ شدت کی کوشش نہیں ہے تو وہ اللہ کی طرف کوشش نہیں ہے. توجہ کا محتاج ہے، اگر وہ زیادہ شدت کی کوشش نہیں ہے تو وہ اللہ کی طرف کوشش نہیں ہے. ڈھیلی ڈالی کوشش دنیا کے لیے ہوتی ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ عبادتیں، وہ لوگ جو عبادتیں کرتے تھے اتنی شدت سے کیوں کرتے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی چوائس تھی، ان کی چوائس کا کھو دینا تھا، ان کی چوائس نہیں تھی، ان کی چوائس کا کھو دینا تھا. جو یہ کہہ رہے تھے، میں بار بار یہ دعا کو اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ یہ دعا قابل توجہ ہے، مولا کی دعا کہ کفا بھی عزن ان اکونا لکا عبدا، بار بار میں اس کو دہراتا ہوں، کئی مرتبہ بولتے رہتا ہوں کیونکہ بولنے کے قابل ہے. کفا بھی عزن ان اکونا لکا عبدا، مجھے عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ رہوں، اور کچھ بھی میری عزت نظر نہیں آتی. کفا بھی فخر ان تکونا لی ربا، مجھے فخر کرنے کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. انت کما احب اجعلنی کما تحب، تو ویسا ہے جیسے میں چاہتا ہوں، تو مجھے ویسا کر دے جیسے تو چاہتا ہے. یہ اختیار کا ملنا ہے یا اختیار کا کھونا ہے؟ یہ اختیار کا ملنا ہے یا کہ اختیار کا کھونا ہے؟ یا رسول کی دعا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا، اے مالک ہم کو اپنے آپ پر ایک پلک جھپکنے کی مہلت اتنا بھی چھوڑ نہ دینا، ترک نہ کر دینا، ہم کو ایک چشم زدن کی مہلت، ایک پلک جھپکنے کی مہلت میں بھی ہم اپنا کیا کر لیں گے ہم کو نہیں معلوم. یہ آزادی کا کھونا ہے یا یہ آزادی کا پانا ہے؟ بندگی پر فخر کر رہے ہیں، آزادی پر فخر نہیں کر رہے ہیں. اسی بنیاد پر بشر حافی کا واقعہ، جو ساتویں امام کے دور میں آپ جب گزر رہے تھے اور دیکھا کہ کہیں سے گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے، ایک کنیز گھر سے نکلی، مشہور واقعہ بول رہا ہوں تاکہ یاد رہے. آپ نے اس کنیز سے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے، ایسا کوئی آزاد آدمی کا گھر ہے یا کوئی غلام کا گھر ہے؟ اس نے تعجب کر کے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو، یہ تو بشر کا گھر ہے، کوئی غلام کا گھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں ہاں اب سمجھ میں آیا کہ آزاد کا گھر ہے، غلام کا گھر نہیں ہے. چلے گئے. جب اس کے آنے میں تاخیر ہوئی، بشر کو معلوم ہوا، تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں تاخیر کی؟ اس نے کہا کہ اس قسم کا محمل سوال کیا گیا مجھ سے، میں نے کہا کہ یہ تو اس آدمی کا گھر ہے کہ جو فلاں 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 ہیں. تو اس نے پوچھا، اس آدمی نے جواب کیا دیا؟ کہا کہ ہاں 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 وہ تو آزاد آدمی ہی کا گھر ہے، وہ تو آزاد آدمی ہی کا گھر ہے. تب پتا چلا کہ آزاد مجھے رہنا نہیں ہے، مجھے غلام بننا ہے، آزادی کو چھوڑنا ہے. ایسی آزادی کہ جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، وہ آزادی آزادی ہوتی ہے، وہ ایسے بچے کی آزادی ہوتی جس کو آگ جلاتی ہے وہ بتا نہیں، ایسے بچے کی آزادی ہوتی ہے کہ جس کو اونچائی اور نیچائی کی تمیز نہیں ہوتی. اس بچے کو ہم آزاد رکھنا چاہیں گے یا نہیں رکھنا چاہیں گے؟ جس کو آگ کیا جلاتی ہے یا نہیں جلاتی ہے، اس کی چمک نظر آتی ہے فقط. ہماری دنیا بھی ہمارے لیے اتنی ہی ہے. یہ مانند ہے کہ جو آگ کی طرف لپک پڑتا ہے، کوشش ہم کو وہیں پر، پھر کوشش پر بات، کوشش تو جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا کا مطلب یہ ہے کہ کوشش پر کوشش، اور اللہ کی طرف کوشش شدت کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اگر شدت کے ساتھ نہیں ہوتی ہے تو اللہ کی طرف کوشش نہیں ہے، ایک کمزور تصور کی طرف کوشش ہے، جو حقیقت ہم نے اپنے لیے کر لی ہے کہ جہاں پر اللہ کو ہم نے جس حد تک ہم مان سکتے تھے ہم مان نہیں رہے. کما حقوق کی میں نے شروع میں بات کی، پھر کہہ رہا ہوں، کما حقوق کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہم میں جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اللہ تکلیف مالا یوتاق نہیں دیتا، ایسی ذمہ داری کسی پر نہیں دیتا کہ جو اس کی طاقت کے باہر ہو. ہماری ذمہ داری اتنی ہے جو ہماری طاقت ہے، ہماری طاقت کم نہیں ہے. انسان بننا خود ایک بڑی کمال کی بات ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین کا ہم کو تمغہ دیا گیا ہے ہم کو ہماری خلقت کے بعد. روح انسان کو اللہ اپنی روح کہنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خالق ہے. تو بہترین خلقت کو خلق کرنے کے بعد اپنے آپ کو بہترین خالق کہہ رہا ہے, اور بہترین خلقت وہی ہے کہ جو اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دے. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہم کو اس کے رنگ میں ایسا رنگ دے کہ اس کے بعد ہم کو کوئی اور رنگ رنگ نظر نہ آئے, ہر چیز ہماری نظروں میں پھیکی ہو جائے سوائے اس کے نور کے. اور اس کا راستہ جو ائمہ اور انبیاء اور اوصیاء کا راستہ رہا ہے, وہ راستہ ہم کو تنہا اور تنہا راستے کے طور پر نظر آئے. آپسی محبتوں کو ہم میں زیادہ کر دے. اور وہ قرآن کی آیت لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, قرآن کی دعا ہے, اے مالک ہمارے دل میں مومنین کے بارے میں کدورت نہ رکھ, وہ ہمارے دل نرم پڑ جائیں جس کے نتیجے میں ہماری عبادتیں معنی دینے لگیں اور ایک کے بعد ایک ہم مل جل کر آگے بڑھتے رہیں. اور اس سورہ عصر کی آیت کے مطابق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہوئے اس راستے کو جو دنیا کا ایک بہت ہی قلیل چھوٹا مدت کا راستہ ہے, بہترین طریقے سے مثال بن کر دوسروں کے لیے پیش کرتے ہوئے خیر امتن بن سکیں, اور اس دنیا سے جاتے وقت ہم کو ایسے احساس ہو کہ ہم اسی کے تھے اور اسی کی طرف ہماری بازگشت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم پر پوری طریقے سے صادق آئے کہ وہی اس کی طرف بازگشت صحیح معنی میں کرتا ہے کہ جس کو احساس اس کا بندہ ہونے کا ہو, ورنہ دوسرا جو جاتا ہے وہ جانا پسند نہیں کرتا. تو زندگی اور موت ہماری اس کے لیے ہو, ہماری نمازیں ہماری عبادتیں اس کے لیے ہو, اور یہ کیفیت ایجاد کرنے کے نتیجے میں ہم ایک ایسی تبدیلی وجود میں لائیں ہماری سوسائٹی میں جس کی ہماری سوسائٹی آج کے دن بے انتہا شدت سے محتاج ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.